من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد بزرگان محترم برادران اسلام و خواتین اسلام اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ تعلق صحیح کمال درجے کے ساتھ ہو جائے اس کو کمال ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے سے مقصود ہے. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں, اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. اور کون کتنا کمایا ہے اور کس نے کتنا ایمان میں کمال پیدا کیا ہے یہ مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. اصل صلہ کسی بھی چیز کا دینی لائن میں مرنے کے بعد ہی ہے. کون کتنا صاحب معرفت بنا اور کون کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا اور کس کو کیا مرتبہ ملے گا یہ دنیا میں نہیں معلوم ہوتا. دنیا میں اس کے آثار ہوتے ہیں, دنیا میں بعض مرتبہ اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. اثرات الگ چیز ہیں, مقصود الگ چیز ہوتی ہے. اثرات اور مقصود میں ایک مضمون ہے تصوف کا. جب آدمی دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے, ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین پر نہیں چلتا, دین سے اس کو محبت نہیں, دین سے دوری ہے, ایسے بھی لوگ ایک بڑی تعداد ایسے ہی ہے. اور یہ حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا یا یہ ان کی کرامت تھی کہ ان کی مجلس میں بیک وقت دو آدمیوں کو برابر بات دیتے تھے, بڑے سے بڑا عارف بیٹھیں دو اور بالکل بے دین قسم کا جاہل بیٹھیں دو. سب لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, ادھر کی بات کرے تو ادھر بھی سویا چھڑ جاتا, ادھر بات کرے تو ادھر کی بات چھڑ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے. جو طبقہ دین سے دور ہوتا ہے میرے دوستو, اس کو متوجہ کرنے کی نوعیت الگ ہے. اور اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے کہ اس کو دین کی طرف لپکنا ہے. اور اس کے لیے جن بری عادتوں میں آدمی مبتلا ہو گیا ہے ان کو چھوڑنے کی فکر کرنا اور ان کو چھوڑنے کی تدبیریں کرنا اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا. ابھی ایک صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ صاحب بستی میں بہت سے نوجوانوں کو پینے کھانے کی عادت ہو گئی. کھانے پینے کی تو عادت سب کو رہتی لیکن پینے کھانے کی کسی کسی کو رہتی, تو پینے کھانے کی بھی عادت ہو گئی. آپ ذرا بولیے میرے دوستو, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اور بڑا راز اس کا راستہ یہ ہے کہ بری صحبتوں کو چھوڑ دینا. اور ان بری عادتوں سے بچانے کے واسطے جو ہمت چاہیے, بری عادتوں سے بچنے کے واسطے جو ہمت چاہیے, اس ہمت کے واسطے صلحاء کی صحبت ہونا, اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھنے کی عادت ہونا. کچھ بھی کام نہیں جا کے آپ بیٹھا کریں کہ صاحب میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے ہوں. کائے کے لیے آئے ہیں؟ کچھ نہیں, بس آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے, استفادہ کرنے کے لیے, کچھ انوار و برکات حاصل کرنے کے لیے, پھر دینی مزاج بنانے کے لیے میں آیا ہوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہمت آدمی کے دل میں آیا کرتی ہے اور دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا کرتا ہے اور ہمت آیا کرتی ہے. اور ان اللہ والوں کی صحبتوں میں سے ایک بڑی صحبت عوام الناس کے واسطے آسان اور میسر, آسان بھی ہے اور میسر بھی ہے کہ ملتی بھی ہے آپ کو, اویلیبل بھی ہے, وہ ہے جماعت کا کام. ایک متدی آدمی کے لیے, ایک ایسے سادے سیدھے آدمی کے لیے ابتدائی درجے میں جماعت کے کام سے بہتر اس وقت موجودہ اسباب میں عوام الناس کے لیے کچھ نہیں ہے. شروع کے لیے سلوک کے اعلیٰ درجات تو اس کے بعد ہیں, پہلے آدمی تھوڑا بہت اپنے آپ کو آراستہ کرے گا, کچھ شوق اس میں پیدا ہوا, کچھ ذوق پیدا ہوا, کوئی دین کی شکل بنے گی, کوئی صورت بنے گی. اب اس میں جان پھونکنے کی بات ہے. آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ پہلے مٹی کا پرندہ بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے. اب پرندہ ہی نہیں ہے مٹی کا, اس میں پھونک مارو بولے تو کہاں سے پھونک مارتے. بعض مرتبہ اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں اور ملتا کچھ بھی نہیں ان کو، اس واسطے کہ ملنے کے واسطے جو استعداد ہے وہ اپنے اندر نہیں پیدا کرتے. اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ملنے کے شرائط ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ محنت چاہیے اس کے لیے، محنت تو کرتے نہیں اور مقصد جلدی حاصل ہو جانا، جلدی ہم بزرگ ہو جائیں، جلدی ہم کو کوئی چیز مل جائے. ایک بزرگ کے پاس ایک مرید جا گیا، بڑی تعریف اس نے سنی کہ بڑے با کمال ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کے پاس رہنے لگا تھوڑے دن. تھوڑے دن کے بعد میں اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے دن سے میں پڑھا ہوا ہوں، نہ تو کبھی کرامت دیکھی، نہ تو کبھی کوئی خاص بات دیکھی، نہ خود مجھے کوئی زیادہ، میرے اندر کوئی زیادہ تبدیلی آئی. تھانگی نے لکھا ہے کہ ان بزرگ کو کشف ہو گیا کہ میرے بارے میں اس کے دل میں ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک بالٹی میں پانی منگوایا، بکیٹ میں پانی منگوایا، دروازے کے سامنے رکھ دو بڑے، دروازے کے سامنے رکھ دیے. اپن جگ لے لے کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ. جو ہندو سامنے سے جاتا اس کے منہ پہ پانی پھینک دیتے تھے، پھینکتے ہی انہیں کلمہ پڑھ دیتے تھے، مسلمان ہو جاتا تھا. بالٹی ختم ہونے تک ایسے ہی ایک ایک جگ پانی ڈالتے تھے، جتنے جگ پانی اس میں تھا اتنے مسلمان بنا دیے. مرید بازو کھڑا ہوا تھا، بولا آج تو حضرت شیخ نے بڑی کرامت دکھا دی. تو جب بالٹی میں پانی ختم ہو گیا تو کہنے کہ تو بول رہا تھا نا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہے لیکن تیرے کو تو خوب رگڑواؤں گا، تیرے کو بھی نہیں دینے کا. کیونکہ ہر آدمی کو کوئی چیز ملے اس کے واسطے ایک ٹائم چاہیے، ایک مدت چاہیے، ایک استعداد چاہیے. اس لیے بزرگوں کے پاس میں آدمی استفادے کی نیت سے رہے اور صبر کے ساتھ میں رہے، اور جو کام لگائے وہ کام کرے. کام آدمی جب کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج اس کو ملتے ہیں، اگر کام نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے اس کو کیا نتائج ملیں گے. تو ایک وہ طبقہ، وہ ساتھی جو دین کی طرف ہی متوجہ نہیں ہے، میرے دوستوں ان سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، جماعتوں میں جائیں، نماز کا شوق پیدا کریں، نیکی کی طرف چلنے کا شوق ہو، موت کی تیاری آدمی کے اندر آئے کہ مرنا سب کو ہے، کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس دنیا کے اندر، چند روز کے لیے آدمی آیا ہے. اور شراب پینا تو اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنی دنیا میں شراب پیے گا، میری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جہنم میں زخمیوں کا دھوبن اتنا اس کو پلا کے چھوڑوں گا. جو دنیا میں جتنی شراب پیے گا اتنا اس کو جہنم میں خون اور پیپ زخمیوں کا پینا پڑ، جہنمیوں کا پینا پڑے گا، اتنا اس کو پلا کے چھوڑوں گا. اور اللہ نے تین قسمیں کھا کے یہ مضمون بیان فرمایا. کیا رکھا ہوا ہے میرے دوستو اس میں؟ کچھ بھی نہیں. اور ویسے یہ ہے کہ آدمی بس خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے اور تو اس میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بے شمار اس میں نقصانات ہیں، دین برباد ہو جاتا ہے. ام الخبائث ہے، خبائث کی ماں ہے. ایک آدمی کو یہ بولے، پرانے زمانے کے قصوں میں سے ہے کہ اس کو ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اس نے تعلق کرنا چاہا اس کے ساتھ میں، تو اس نے تین شرطیں لگائی کہ تینوں میں سے کوئی ایک کام تم کرو. تو اس نے پوچھا میں تین کیا کام کروں؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ کہ تو کسی بت کو سجدہ کر، کافر ہو جاؤ. اس نے کہا میں مسلمان ہوں، یہ تو کر نہیں سکتا. تو بولے میرا فلاں دشمن ہے، اس کو تو قتل کر دے کیا. تو بولے میں بھی ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا، تیرا دشمن ہے بلکہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ کیا بنیاد ہے؟ کسی مسلمان کو مارنا تو معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا یہ کہ تو شراب پی لے. تو اس کے سمجھ میں آئی بات کہ بھائی یہ دونوں یہ ہلکی چیز ہے، اس کو کر لو، اپنا کام تو بن جاتا پہلے، بعد میں دیکھا جائے گا. تو اس نے شراب پی لی. جب اس نے شراب پی لی تو نشے میں ڈوبتا اس نے کہا کہ اس کو مار کے آیا، تو جا کے اس کو مار کے آیا، قتل بھی کر دیا. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ تو بت کو سجدہ کر دے، تو نشے میں تو تھا ہی تھا، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اس نے بت کو سجدہ کر دیا. اتنے میں جس کو مارا تھا اس کے لوگ آ کے انہیں سجدے میں تھا، اس کا سر پھوڑ دیا، پتھر ڈال کے کچل دیے، اور بت کو سجدہ کرنے کی حالت میں مر گیا. نہ خدائی ملا، نہ مثالے تنا، نہ محبوب ملا، اور شرک بھی ہو گیا، مرڈر بھی ہو گیا، غیر مسلم کو خامخواہ مسلمان کو ناحق مارنا بھی ہو گیا. شراب ایسی بری لعنت ہے، ایسا یعنی دنیاوی نقصانات بھی اس میں اتنے ہیں، دین کا نقصان تو ابھی میں نے سنایا کتنی بڑی بات ہے. ان لائق جو آدمی توبہ کر لے، اور اگر کوئی آدمی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. توبہ کر لے، اپنی عادت چھوڑ دیں. عادت چھوڑنے میں بھی بڑے یعنی آدمی کو ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور بعض گاؤں والے ہمت والے بھی ہوتے ہیں. ایک گاؤں والا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، بڑے بزرگ تھے، اور ان سے مرید ہوا. انہوں نے مرید وقت توبہ کرائی کہ میں جناب والے چوری نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, بدکاری نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, زکات دوں گا. اس کے بعد دعا کرا دی کہ بھائی تو میرا مرید ہو گیا. تو بولے حضرت جی تم نے اصلی توبہ تو کرائی نہیں. تو بولے بھائی اصلی توبہ کیا ہے؟ تو بولے میں بھنگ پیتا ہوں. بھنگ سے تو آپ نے توبہ کرائی نہیں, کہ مجھے کیا معلوم تھا تو بھنگ پیتا ہے, چل رہا تجھے توبہ کرا دیتا ہوں. تو اس نے کہا میں بھنگ بھی نہیں پیوں گا, یہ بھی توبہ کرا دی. اب وہ نابینا ہو گئے تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. آخر میں ان کی بینائی موتی آ گیا تھا, آپریشن ہو سکتا تھا. ان کو ڈاکٹروں نے کہا بھی, اللہ والوں کا سوچنے کا انداز دیکھیے, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سمجھ ان کے ذہن میں اکثر آخرت ہوتی, آخرت میں کامیابی ہونی چاہیے, دنیا کا کیا ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہم کر دیتے ہیں, اور کچھ نقص کوئی بات نہیں تھی. وہ خود بھی حکیم تھے, بہت بڑے ہومیوپیتھک حکیم تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر وقت میں اللہ کا مہمان میرے پاس آیا ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ کا مہمان کیا ہے؟ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ میں جس کی دونوں آنکھوں کی بینائی لے لوں, میں جس آدمی کی دونوں آنکھوں کی بینائی لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے. میرے پاس اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے, کم سے کم بدلہ اس کا جنت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب آخر وقت میں میرے کو دیکھنا کس کو ہے, اور آخر وقت میں میرے کو بینائی لے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ تو کرنا ہی ہے. اب یہ نعمت میں آئی ہوئی ہے, میں اس موقع کو چھوڑ نہیں سکتا. آپریشن نہیں کروایا, اسی حالت میں رہے, اسی حالت میں وصال ہو گیا. اللہ والوں کے واقعات سے آدمی کو صحیح احساس ہوتا ہے کہ دین پسندی کیا چیز ہے. اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر خوش ہونا کیا چیز ہے, اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا کیا چیز ہے. کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا اور اس پر خوش ہو جانا اور اس میں نعمت میں بھی اسی حالت میں رہنا اور مصیبت میں بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرما دی. آپ کا معاملہ عجیب ہوتا تھا, ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں گا اور تو ٹھیک بھی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ پاک میری دعا سن لیں گے تیرے آپ میں, اور اگر تو کہے تو میں دعا نہیں کروں گا اور تو ٹھیک نہیں ہوگی, مگر تجھے اس کا بدلہ ملے گا. اس نے پوچھا کہ مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ میرے لیے دعا مت کیجئے ٹھیک ہونے کی, اس نے کہا, تاکہ یہ وعدہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے. ایک بات ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے کپڑے کھل گئے تھے تو میری بے عزتی ہوئی تھی اور لوگ ہنسے تھے, تو مجھے بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرے کپڑے نہ ہٹا کریں. پھر میری شریف کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جب اس کی مرغی کا دورہ پڑھا کریں تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اخیر وقت تک کبھی اس کے جسم سے کپڑے نہیں ہٹے مگر اس کو دورہ پڑتا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا, دورہ نہیں پڑے گا, مگر اگر تو اس پر صبر کر لے گی تو تجھے بدلہ ملے گا. اسی لیے سلسلے کی تعلیمات میں بھی ہے نا کہ شکر کی حالت میں آدمی کو کیا کرنا ہے, پنجہ استعانت, اور صبر کی حالت تکلیفوں کی حالت میں آدمی کو کیا کرنا, نعمتوں میں کیا کرنا ہے اور تکلیفوں میں کیا کرنا ہے. سب میں ہیں تکلیفیں, تکلیفوں سے کوئی خالی نہیں ہوتا. کروڑ پتی, لکھ پتی, بڑا تاجر, بڑا عہدیدار انہیں بھی اور غریب سے غریب بھی. اللہ تعالیٰ نے مرد بھی اور عورت بھی, اللہ تعالیٰ کی ایک عادت یہ ہے کہ ہر ایک کو نعمتوں سے اور مصیبتوں سے دونوں کو آزماتے ہیں اس دنیا میں. نیک سے نیک رن دو, بد سے بد رن دو, اور نعمتیں بھی دونوں کو ملے گی. یہ نہیں ہوگا سرا اور ذرا دونوں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں میری بندگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور میری محبت کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ معاملہ خوش ہر ایک ہوتا ہے اور صدمہ ہر ایک کو اٹھانا پڑتا ہے. شکلیں الگ الگ ہیں, کسی کو کسی شکل میں خوش کرتے ہیں, کسی کو کسی شکل میں خوش کرتے ہیں. صدمہ الگ ہے کہ کسی کو کسی شکل میں صدمہ ہے, کسی کو کسی شکل میں صدمہ ہے, مگر یہ ہے کہ ہے, اور ربوبیت بھی ہے, حفاظت بھی ہے, پرورش کا انتظام بھی ہے. اس کا تعلق گنہگاری سے یا نیکی سے نہیں ہے. گنہگاری اور نیکی سے معاملہ الگ کر کے سپریٹ جو کیا جائے گا وہ آخرت میں کیا جائے گا. ومتاز الیوم ایھا المجرمون, آج الگ ہو جاؤ, اب تم مکس نہیں رہ سکتے, مل کے نہیں رہ سکتے, اب تو تم کو الگ ہونا ہے. بقیہ اس دنیا میں الگ الگ معاملہ ہے بالکل. حضرت جنوں نے مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے, وہی ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں, ان سے ملتے جلتے ہی ہے نام ان کا, دجلہ کے کنارے وہ ٹہل رہے تھے. उन्होंने अचानक देखा कि झाड़ी में से एक बड़ा बिच्छू बरामद हुआ और तेज तेज जाने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था इरादी तौर पर किसी मुहिम पे जा रहा है। तो वो उन्होंने सोचा कि ये कहां जा रहा है, उसके पीछे पीछे हो लिए। वो पुल पे गया, जैसे आदमी हो अपने रात में अपना रास्ता देखते हैं बाजार, और पुल पे चढ़ना, उसने डजला ही थी कोई और पुल, पानी भरा दरिया का पुल था, उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, उस पर तेज से दौड़ने लगा। इनको तजस्सुस हुआ तो ये उसके पीछे पीछे हो लिए। वो पुल से उतरा फिर भागने लगा, ये उसके पीछे दूर से उसको वाच कर रहे थे कि ये देखिए कहां जा रहा है क्या कर रहा है। और सब अब थोड़ी दूर के बाद देखा कि एक दरख्त है, उसके नीचे एक आदमी सो रहा है, वहां जा रहा है वो बिच्छू। वो गया और वहां वो जो है उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप, इन्होंने देखा बुजुर्ग ने कि बहुत बड़ा सांप दरख्त पे से उतर रहा और ये बिच्छू उधर दौड़ रहा है। जैसे ही वो दरख्त से उतरा, इस बिच्छू ने सांप को डस दिया। उसका जहर इतना तेज था कि सांप मर गया। बिच्छू का जहर, बाज जहर इतना सख्त होता है कि उससे सांप मर जाता है। वो सांप मर गया, वो बिच्छू अपना वापिस आया, फिर वो ब्रिज पे फिर पुल पे वो चढ़ा, फिर उतरा, फिर अपनी झाड़ी में वापिस चला गया। इन्होंने सोचा कि भाई ये तो कोई वक्त का कुतुब मालूम होता है, पता नहीं कुतुब है गौस है कौन है, गौस आजम है, इससे तो जरूर मिलना चाहिए कि कैसा बड़ा अल्लाह वाला है और अल्लाह ने कैसे इसकी हिफाजत का इंतजाम किया। और वो सो रहा, वो आदमी झाड़ के नीचे वो आदमी सो रहा है, उसको खबर भी नहीं है, बड़ा सांप उतर रहा है, ये गया उसने उसको डसा मार दिया, वो चला भी गया। अब ये जब करीब गए तो देखा कि वो आदमी बस मदहोश पड़ा हुआ है और जना वाला शराब की वो उसके मुंह से आ रही है, शराब की वो उसके मुंह से आ रही है। इनको बड़ी हैरत हुई, अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए, कहने के परवरदिगार ये क्या है। तो हातिफ रबी ने आवाज दी, यानी या तो उनको इल्हाम हुआ या आवाज आ गई, मुख्तलिफ शक्लों से अल्लाह ताला की तरफ से बात बताई जाती है अल्लाह वालों को। तो उनको ये बताया गया कि अगर मैं अपने नेक बंदों की हिफाजत करूं तो फिर मेरे बुरे बंदों की हिफाजत कोई और करता क्या, उनकी भी मेरे को ही करना है। हिफाजत अल्लाह का काम है, रुबूबियत अल्लाह का काम है। बस इन पर बड़ी दिक्कत तारीफ हुई, बहुत रोए, अल्लाह पाक की करम को उनकी मेहरबानी को देखे। इसे अंदाजा करें कि अगर आदमी बुराई में भी मुबतला है तो अल्लाह पाक कितने मेहरबान है बंदे के साथ में, चाहते हैं कि मेरे बंदे की इबादत तो मुझे करना है, आज नहीं कल तौबा करेगा, कल नहीं परसों तौबा करेगा, करना है तौबा। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें मुबतला है तो उसको चाहिए कि वो तौबा कर ले। मेरे दोस्तों हम दीनी मजलिसों में इसीलिए बैठते हैं। तो खैर उसके पास गए, उसको जब उसकी आंख खुली तो उसको बताया कि तुझे पता भी है कि तेरा रब कितना तुझपे मेहरबान है। फिर तफसील सुनाई कि मैंने देखा ऐसा बिच्छू निकला, ये देख सांप पड़ा हुआ है, कितना बड़ा सांप है, अगर ये डस देता तो तेरा क्या हाल होता। वो बंदे पर भी बड़ी दिक्कत तारी हो गई, उसने फिर तौबा की और हजरत के हाथ पे बैठ की, फिर उसने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। शराब से उसने तौबा कर ली, बेनमाजी पन से जो कुछ उसकी बदामाली की हालत थी उसने तौबा कर ली। तो एक शक्ल ये होती है कि आदमी इब्तदाई हालत में अपने आप को दुरुस्त करने के वास्ते माहौल को इख्तियार करे, नेक माहौल इख्तियार करे, सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह के रास्ते में निकले, दीन सीखे, दीन पर चलने का शौक पैदा करे, मौत की तैयारी करे। दुनिया थोड़ी है, मुख्तसर सी है, चंद रोज के लिए है मेरे दोस्तों, आखिरत के लिए असर हम। और एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल करम से इन चीजों से हिफाजत फरमाई है, माशाल्लाह दाढ़ी भी चेहरे पे है, नमाज भी पढ़ते हैं और रोजे के भी पाबंद हैं, ज़कात भी अल्लाह ने फर्ज फरमाई तो वो देते हैं, हज को भी होकर आए हैं। मगर ये है कि साहब अपने अंदर किस दर्जे में ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला से विलायत की नौयत के कुछ हिसाब है ना किताब है, ऐसा भी नहीं होना। जब तक दुनिया में है जब तक तरक्की को सोचना है, सुलूक इसीलिए है, इब्तदाई इब्तदा के लिए भी है, इंतहा के लिए भी है। दीन का रास्ता अल्लाह ताला की तरफ सुलूक के माने चलने के हैं। पहला कदम जब आदमी डाले तो भी चल रहा है, आखिरी कदम डाले तो भी चल रहा है, और अल्लाह ताला का आखिरी कदम नहीं आता, अल्लाह की तरफ चलने का दुनिया में आखिरी कदम नहीं आता, यह जाब्ता है। आप चलते ही रहो और उस चलने में भी आदमी से बड़ी कोताहियां होती रहती हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके ईमान का हाल यह है कि आपका ईमान एक तरफ और पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ, अगर दोनों पल्लों में रख दिया जाए तो सिद्दीक अकबर के ईमान का पल्ला भारी हो जाएगा रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, ऐसा उनका ईमान था। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि नमाज के बाद में मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, और नमाज के बाद से मरा जब दरूद शरीफ से फारिग हो जाऊं तो सलाम फेरने से पहले क्या पढ़ा करूं, तो ये फरमाया कि ये कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कथीरा, ये वाली दुआ पढ़ो। इसका मतलब क्या बनता है कि अल्लाह मुझसे बड़ा कसूर हो गया, नेक लोग वो होते हैं कि जो नेक काम करने के बाद में डरते हैं, बुरे काम से तो डरते ही डरते हैं, नेक काम में भी डरते हैं कि नेक काम में भी हमने क्या किया, नेक काम भी हमने ऐसा कौन सा किया है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल करेंगे कि कबूल नहीं करेंगे, कबूलियत के काबिल है कि नहीं। कमाल तो असल वो है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, नेकी नहीं कर रहे और खुश हो रहे, ये तो बेवकूफी है, जहां की हालत है। और काम करने के बावजूद डरते रहना, तो भाई हमने जो काम किया, हमने जो नमाज पढ़ी, हमने जो तिलावत की, हम जो शरीयत पर चल रहे हैं, हमने जो सुन्नत की इत्तेबा की है, पता नहीं हम यानी वो शराइत कबूलियत उसके अंदर पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, अल्लाह पाक कबूल। और उम्मीद भी रखना है, डरना भी है कहीं मरदूद ना हो जाए, और अल्लाह से उम्मीद भी रखना है कि अगर वो कबूल नहीं करे तो और कौन कबूल करेंगे। और कमाल का दर्जा तो मैं दे नहीं सकता कि जैसे उनका आंख है वैसे पूरा हो जाए, मगर कोशिश में कमी नहीं होना, अपनी तरफ से कोशिश में कमी ना हो, इसकी आदमी को फिक्र करनी पड़ती है। जब आदमी सुलूक में आगे चलने लगता है, कुछ जिक्र करने लगता है, कुछ फिक्र करने लगता है, कुछ मुराकबा करने लगता है और कुछ सिलसिले की तालीमात पर और फिक्र करने लगता है, सिलसिले की तालीमात को याद करने लगता है, उसमें दिलचस्पी ज्यादा लेने लगता है, तो फिर आसार शुरू हो जाते हैं। बात आ गई थी मकासिद और आसार की। आसार के अंदर ये बात होती है कि बहुत सी सूरतें फिर दरमियान में आरिज के तौर पर पेश आती हैं जो कि असल नहीं है, और इसी वजह से उनको असल नहीं समझना है और उसमें तगय्युर होता रहता है। जैसे उसमें से एक बात ये भी है कि कभी आदमी एकदम खुश रहता है, और एक बात ये भी है कि कभी आदमी एकदम गमगीन और उदास हो जाता है। खुश होना, बशाशत पैदा होना, शौक पैदा होना, जज्बा पैदा होना, ये भी एक आरजी चीज है, उसका असर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसा है तो आदमी अल्लाह का मुकर्रब और महबूब हो गया, शायद उदास है, गमगीन है, तबीयत बैठी हुई है, तबीयत नहीं चल रही है, तो ये भी इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो गया बंदा। कड़ी चीजें हैं ये, कभी चीज में कभी शौक से तबीयत चलती है, कभी तबीयत नहीं चला करती है। एक का नाम कब्ज है, एक का नाम बस्त है। सूफिया क्या फरमाते हैं, बस तुम अपना काम करते रहो, अपना तुम काम करते रहो, कब्ज में भी काम करो, बस्त में भी, तबीयत खूब चल रही है तो भी करो, असल अमल है। तबीयत नहीं चल रही है और आदमी अमल करा तो सवाब ज्यादा मिलेगा, अमल करने का और मशक्कत के साथ अमल करने का, मशक्कत का सवाब अलग है। और अगर तबीयत चल रही है, खुशी है, खुद ही शौक पैदा हो रहा है, बाद लोग बोलते हैं ना कि मतलब दुआ करो कि बस खुद ही जो है ना नमाज पढ़ने की हिम्मत हो जाना, नमाज यानी खुद ही नमाज पढ़ना जी बोलना, खुद ही रोजा रखना जी बोलना, खुद ही नेक काम करने को जी बोलना, खुद ही जी शुरू में नहीं बोलना पड़ता, याद रख लो। जी नाम ही उसका है जो दीन पर नहीं चलने को बोलता है। नफ्स नाम किसका है, अम्मारा बिस्सू का। उसका काम ही यह है, अल्लाह ने एक कुव्वत आदमी में आजमाइश के लिए रखी है, उस कुव्वत का काम है आपको दीन पर चलने नहीं देना, उसका नाम है नफ्स। उसका इब्तदाई मरहला ही है, उसका काम ही है, उसका फंक्शन ही है। नफ्स का असल काम क्या लिखा है सूफिया ने, गफलत और शहवत, गाफिल रहो, मस्ती करो, अपनी मनमानी करना, ये नफ्स का असली काम है। वो ने खुद कैसा बोले ना कि तू नमाज पढ़, जो जिसको रखे इस वास्ते कि तू ये बोल नमाज नको पढ़, उन्हें शुरू में कैसा बोलेगा तू पढ़ बोल के, वो तो जब उसकी तरबियत हो जाएगी और आप मुखालफत करते करते उसको चीत करते करते इस नौबत तक पहुंच जाएंगे कि अब उन्हें बोलेगा कि ये मानता तो है नहीं। चुप, जब आदमी मानता नहीं तो सामने वाला भी क्या हो जाता, खामोश हो जाता। तो नफ्स जो है ना खामोश हो जाता है मुखालफत करने से, उसी का नाम मुतमईना है। या ये तो नफ्सुल मुतमईना है, नफ्स मुतमईना तो खुश हो जा। एक साहब कहने लगे कि साहब कितने बड़े अल्लाह वालों को देखिए, कोई भी मुतमईन नहीं रहता, कोई भी बेखौफ नहीं रहता, सब डरते ही रहते हैं। साहबा को देखिए वो डरते रहते हैं, अंबिया को देखिए वो डरते रहते हैं, इमामुल अंबिया वो डरते हैं, साहबा वो डरते हैं, अल्लाह वाले वो डरते हैं। फिर ये कुरान शरीफ में क्या है, नफ्स मुतमईना तो चल अपने परवरदिगार की तरफ खुशी की हालत में। किताबों में ये लिखा है बुजुर्गों ने कि अल मुतमईना अन मुखालफतिल्लाह, खामोश हो गया अल्लाह ताला की मुखालफत की आवाज उठाने से, अब खामोश हो गया तो भाई इन्हें मेरी मानता नहीं, इसके साथ में झिकझिक करने से कुछ हासिल नहीं, उससे उन्हें मुतमईन हो गया। उसके लिए बशारत है, अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि इतना मुखालफत करो, इतना मुखालफत करो कि उन्हें समझ जाए कि यह मेरे बस की चीज नहीं है, तो दूसरे की है। नफ्स की इतनी मुखालफत सीखनी पड़ती है आदमी को। जब नफ्स की मुखालफत आदमी सीखता है, इसमें पड़ता है, तो इस मुखालफत के दौरान कभी तबीयत शौक से चलती है, वो मरकब है आदमी का, वो सवारी है, उसमें बहुत जल्दी आसानी से सफर तय होता है, और कभी तबीयत नहीं चलती है। तबीयत चले तो भी करना है, तबीयत नहीं चले तो भी करना है, और तबीयत नहीं चले तो जमना है, उस पर उसमें सवाब ज्यादा है। نماز پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کو سستی ہو رہی تو بھی پڑھنا ہے، سستی ہونے کی صورت میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو دو ثواب ہے، نماز پڑھنے کا سستی کے باوجود پڑھنے کا. ہاں قرآن شریف اچھا پڑھنے آتا ہے تو پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اٹکتا ہے آدمی تو دو ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب جتنا قرآن پڑھا، اٹکنے کا ثواب کیونکہ اس نے مشقت اٹھائی اس کے واسطے تو اس کو بھائی اس کا حالت دے دو اس کو، کہ اس نے بےچارے نے محنت زیادہ اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کریم اور اتنے مہربان ہیں. تو تکلیف کم کر بس چلے ہوئے ہیں، بہت سے سلوک کے اندر ساتھی مرید ان کو یہ شکایت رہتی ہے، بولتے پہلے والی بات نہیں ہے، پہلے والا مزہ نہیں آ رہا، پہلے والا مزہ ہر وقت تھوڑی آیا کرتا ہے یار، مزہ ہر وقت نہیں آیا کرتا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ محبت باقی رہتی لیکن مزہ ویسا باقی نہیں رہتا. نئی دلہن میں پرانی دلہن میں ایک ہی بات ہے کیا، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا، مگر محبت ویسی رہتی ہے بلکہ پرانی سے زیادہ رہتی ہے. یہ لکھا ہے نئی نئی شادی میں آدمی میں جوش ہوتا ہے، اس کا نام شوق ہے. جب ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ جوش تو نہیں باقی رہتا لیکن انس ہوتا آتا ہے. اسی وجہ سے نئے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اتنا پریشان نہیں ہوتا آدمی، پرانی بیوی کے ساتھ میں حادثہ پیش آ جائے تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا بالکل. حالانکہ بڈھے کو کچھ اب ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، مگر محبت ہے وہ. تو دین کے معاملے میں بھی یہی کیفیت بزرگوں نے لکھی ہے کہ کبھی آدمی میں عمل کا شوق رہتا، کبھی آدمی میں عمل کا شوق نہیں رہتا. عمل کا جب شوق ہو تو بھی کرنا، اس کا نام شوق ہے، اس کو وقت کہتے ہیں. عمل کا جب شوق نہیں ہے تو بھی کرنا، اس کا نام قبض ہے اور اس میں ترقی بہت زیادہ ہے، کرتے رہنا اس کے اندر. یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس کے آثار میں سے. جب آدمی سلوک میں چلنے رکھتا ہے تو کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی شوق ہے، کبھی انس ہے، کبھی جذبہ ہے، اور کبھی ہدوء ہے، کبھی صحوت ہے، کبھی سکرت ہے، چلے ہوئے ہیں یہ حالات. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے. اس کا نام ہے کشف. اس میں دو قسم کا ہوتا ہے، یہ کشف کونی اور کشف الہی. کشف کونی میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے حالات آدمی کو دکھ جاتے ہیں دور کے اچانک، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے بس کی چیز نہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کسی آدمی کا دماغ ایک طرف ہو گیا تو اس کو بھی ہوتی ہو، کشف ایسی چیز ہے. اور ایک ہوتا ہے کشف الہی. کشف الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان میں جو رب، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو ربط ہے اس کے اسرار کھلتے ہیں. وہ کیفیت جب تک نہ ہو اس وقت تک اسرار ربط بین الخلق والخالق کے وہ سر پہ جاتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ہمارے بڑے کبھی اس بحثت الوجود کے مسئلے کو، کبھی سر تخلیق کے مسئلے کو، کبھی سر تخلیق کے مسئلے کو سناتے ہیں. کسی کسی کو آتا ہوں گا جو تھوڑا بہت کوشش کر رہا اس کو سمجھ میں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایسے ذرائع میں سے ہے، یہ بحثت الوجود کی بحث جو ہے نا مقاصد میں سے نہیں ہے، یاد رکھو ذرائع میں سے ہے. اور ذرائع میں بھی ذرائع فائلہ پر خطر میں سے. ذرائع فائلہ دو قسم کے ہیں، ذرائع فائلہ بے خطر اور ذرائع فائلہ با خطر، خطرے والے. بات کے ڈگمگا جانے کا اندیشہ ہے کہ سمجھ میں اگر نہیں آیا پتہ نہیں کیا سمجھتا، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ حقیقت کو پکڑنے کے واسطے الفاظ بہت سے حقائق غیبی ہیں، غیبی الفاظ کہہ کے نہیں بنے ہوئے، مگر آپ جو چیز سمجھتے وہ سمجھانے کے واسطے الفاظ بنے ہوئے ہیں. بہت سی چیزیں آدمی کے انسمجھ میں ہیں، سمجھ میں نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کے واسطے وہ الفاظ نہیں ہیں. جب آدمی ان کو سمجھانے کے واسطے یہ موجودہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو سمجھ میں پھر موجودہ الفاظ کا مزداد آتا ہے ذہن میں، اور حقیقت وہ نہیں ہوتی. یہ آ کے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے صوفیہ کی زبان میں تصوف کی اصطلاحات میں کافی نزاکت پائی جاتی ہے، کیونکہ تصوف کے جو اصطلاحات ہیں وہ ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہیں جو کشف کے ذریعے سے بزرگوں پر کھلے، اور کشف میں موجود حقائق کو کھولنے کے واسطے الفاظ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک اس معنی کو ادا کرنے کے واسطے نہیں ہے الفاظ موجود. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، استعارات کا اور مجاز کا سہارا لے کے ان ظاہری الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کدھر کا کدھر ہو جاتا ہے. جب تک وہ استعارات کے ہر زبان کے جو خصوصی اصطلاحات ہوتے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہونا پڑتا، نہیں واقف ہونے سے گڑبڑ ہو جاتی. تو جب زبان کے اصطلاحات میں یہ بات ہے تو فن جو ہے مسلموں کی جو اپنی زبان ہوتی ہے ان کو بات سمجھانے کی، اس کے تو اصطلاحات اور فنی بات ہے. وہ اس کی بات تھوڑی لے کے جہاں بجاؤ ہم وہاں کی دستگیری کریں گے. ابھی یہ بنے گا بھائی آپ، میں آپ کا شاگرد ہوں
میں امریکہ کو جا رہا ہوں مگر میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ میرے اوپر عنایت فرمائیے, نظر رکھیے. بولے تو ہاں میں پیٹ نظر دے گیا جب میں وہاں تو. مطلب اس کا یہ ہے کہ تم میری سرپرست میں ہے, تم میری اور جہاں روکے بھی کرے وہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو لوگ لے جا کے ادھر چلے گئے, اولاد نہیں ہوئی تو انہیں اولاد دیتے, دوا نہیں ہوئی تو اس کو دوا دے دیتے, آپریشن ہونا ہے تو انہوں اس کا آپریشن کر دیتے, شادی نہیں ہوئی تو اس کی انہیں شادی. ان چیزوں کا تعلق کہاں ہے؟ انہوں کب بولے حج کرانے پھر یہ سب کب بولے؟ میں تیرے شادی کرنے کو بیٹھا ہوں, میں تمہاری نوکری دلانے کو بیٹھا ہوں. یہ سب الفا زبان نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوئی, سے بنے فہمی ہے تصوف کی زبان سمجھے نہیں لوگ, اور اس کو ادھر لے کے چلے گئے شرکیات میں مبتلا ہو گئے. تو جیسے اس کی زبان ہوتی ہے ایسے اس کی بھی ہوتی ہے. تو بھائی جب تو وجود میں بھی وہی بات ہے, اسی لیے کیا لکھا ہے کہ وہ ایک وجدانی مسئلہ ہے وہ, اور وہ ذرائع فائلہ پر خطر میں سے ہے کہ آدمی اگر اس میں استعداد پیدا ہوگی بزرگوں کے صحبت میں رہ کے سمجھنے کے قابل وہ ہو گیا ہے, سمجھتا ہے تو سمجھے گا, نہیں سمجھا تو سننا اور سن کے اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کی سمجھ میرے میں پیدا فرما دیجئے, اور اس کی سمجھ مجھے عطا فرما دیجئے, اس کا ذوق میرا بنا دیجئے, جتنا سمجھ میں آ گیا سمجھ لینا, جتنا نہیں سمجھ میں آیا آمنت باللہ. جو عموم دینیات کے ایسے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے تو اس میں اپنے عقل سے اس کے مطلب میں نہیں جانا, بلکہ آمنت باللہ میں ایمان لایا. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان میں جو روابط ہیں ان روابط کے کھلنے کا نام کشف الہی ہے, اور اسی میں سے اللہ کے احکام کی وجوہات سمجھ میں آنا بھی ہے. جتنے اللہ نے احکام دیے ہیں بغیر وجہ کے نہیں, ہر عمل میں اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے, بڑی وجہ اس میں, بڑی خصوصیات اس میں, بڑی حکمت اس میں, بڑی مصلحتیں اس میں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اللہ حکیم ہے, اور جو حکمت والا ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور کوئی بیکار کام کرنا یہ تو عیب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے سبحان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام لگائے اپنے بندے کو اور اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو جو حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی, وہ حکمتیں کھلنا شروع ہو جاتے ذہن میں, ذہن وہ لینا شروع کر دیتا کہ نماز یہ کیوں پڑھنا ہے, ایسا کیوں پڑھنا ہے, یہ فلاں نماز یہ کیوں ہے, روزہ ایسا کیوں ہے, زکاۃ یوں کیوں ہے, حج کیا ہے, حج کیوں ہے, سارے احکام میں میاں بیوی کے حقوق میں ایسا کیوں ہے, ماں باپ کے حقوق میں ایسا کیوں ہے, بچوں کے حقوق میں ویسا کیوں ہے, شادی بیاہ میں ایسا کیوں ہے, رشوت لینے میں حرام کیوں ہے, سود لینا حرام کیوں ہے, حرام کسی کا مال کسی کو دھوکہ دینا, سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ کھلنا شروع کر دیتے. یہ بہت خاص چیز ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے. کشف کونی اتنا بڑا کمال نہیں ہے, کشف الہی بہت بڑا کمال ہے, یہ بزرگوں نے لکھا ہے. مگر یہ خود بھی آثار میں سے تو ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں میرے دوستو بھائیو, یہ آثار میں سے آثار اور احوال کہلاتے ہیں. آثار احوال مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں, مختلف چیزیں اس کے اندر ہیں, اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے دوسرے بیان میں آئیں گی, کیونکہ نشست یہ آخری ہے مگر بیان یہ آخری نہیں ہے. مشاہ صاحب کا بیان ہوں گا صبح سے, میں نے سنا کہ ہوا بھی نہیں, تو پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں تو کرتا بھی نہیں. تو غرض یہ ہے کہ مگر چونکہ حکم ہے اس وجہ سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں اس موقع کی. میرے دوستو بھائیو, جب ہم اس سلوک میں آ گئے ہیں تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ذکر فکر مراقبہ مجاہدہ نمازوں کی کثرت قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان استحضار, ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں. ہوگا کیا؟ وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرب خاص اور رضا کا حاصل ہونا, یہ مقصد ہے. اللہ راضی ہو جائے کوئی چیز نہیں, امیری غریبی یہ کوئی چیز نہیں, تندرستی بیماری یہ کوئی چیز نہیں, عزت اور بے عزتی یہ کوئی چیز نہیں, کوئی یہ سب چیزیں ٹیمپرری عارضی ہیں. اور دنیا کی تو یہ ساری چیزیں سب اتنی عارضی ہیں کہ کچھ کہنے نہیں. عزت کیا ہے؟ دوسرے کے خیال میں, دوسرے کا خیال آپ کے بارے میں اچھا قائم رہنا. اب لاہور ہی پڑھیں گے اس پر, اور کیا پڑھ سکتے ہیں. دوسرے کے خیال پہ جو چیز ڈیپینڈ ہو آپ کیوں کر اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی بھی بدل جائے گا. بے عزتی کیا ہے؟ دوسرے کا خیال, آپ کے دوسرے کے خیال پہ عزت بے عزتی ہے دنیا میں. بھلا بتاؤ یہ کیسی قابل بھروسہ چیز ہے؟ اس کے واسطے کیوں آدمی اپنا ایمان برباد کرے, اپنے اعمال کو برباد کرے؟ ایسے مسئلہ غریبی امیری کا ہے. غریبی امیری بھی, امیر سے امیر آدمی انتہائی پریشان ہوتا ہے یہاں, اور غریب سے غریب آدمی مزے میں رہتا ہے. غریب کو تو ایک ہی پریشانی کی ہوئی غریب ہے, اور امیر کو پیسہ آنے کے بعد میں ایک پریشانی نہیں پچاسوں پریشانیاں ہیں. آ گیا, اس کو حفاظت کیسے کرنا, اس کو بچانا کیسا, اس کو بڑھانا کیسا، ایک لمبا سلسلہ، اس کے بعد میں ضرورتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، مسائل دیکھو کیسا کیسا دھاگے پڑ رہے ہیں اور کیسے امیروں کی جو ہے نا دھوتیاں خراب ہو جا رہے ہیں، آج بہت پریشان ہیں امیر لوگ اس وقت، اور غریب بےچارا کیا ہے، لنگی کے زیر و لنگی کے بالا، نیگا میں دودھ دو نیگا میں کالا، ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر، اپنے جھاڑ کے نیچے سویا ہوا ہے، کسی چیز کا اس کو غم نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ امیر کو بھی پریشان کرتے ہیں اور غریب کو بھی خوش کرتے ہیں، یعنی امیری میں بھی خوشی رکھی ہوئی ہے، غمی بھی رکھی ہوئی ہے، صدمہ رکھا ہوا ہے، غریب میں بھی غریبی میں بھی خوشی رکھی ہوئی ہے اور صدمہ رکھا ہوا ہے، یہ ٹیمپرری چیزیں. انتہائی پریشان حال کو بھی آپ دیکھیں گے جو انہیں ہنستا ہے، تو ہنستا بغیر خوشی کے آدمی کیسا ہنستا، کیسے بھی غریب سے غریب آدمی، میں دیکھا دو رکشے والوں کو ٹپا چبوترے کے چڑھا اوپر جو ہے نا چڑھ لیتے جا رہے ہیں، اور وہ جو کھینچے نہیں جا رہا سامان پیچھے زیادہ آیا تو انہیں پیچھے لڑک لڑک جا رہا ہے، لال ہو جیسا ہوتے جا رہا ہے، دونوں بے ہنس رہے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، اللہ نے اس سے بھی ان کو خوش کر دیا. رکشا کھینچ رہے وزن ہے پسینے میں شرابور ہو گئے، اور دونوں ایک جو وہ کھینچے نہیں جا رہا تو وہ کھینچے نہیں جانے کے اندر ایک دوسرے کو جتنا کھینچے جا رہا اس کو دیکھ لیں گے جو ہنس رہے اس میں اللہ ان کو ہنسا رہا، وانبک وابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، ہنسنے والے حالات وہی لاتا ہے اور خوشی والے حالات وہی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کو زیادہ وہ نہیں کرنے کا، اس کو ایڈجسٹ کرنے کا ہے صرف. آپ یہ کبھی بھی فکر نہیں کر سکتے کہ میں مصیبتوں سے نجات پا جاؤں، آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑے گا، اور کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مجھے کچھ خیر ملے گا، نہیں، اللہ پاک کی طرف سے بے شمار خیر ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، نعمت اور مصیبت دونوں سے آزمایا جائے گا ہر آدمی، چاہے وہ کیسے ہی ہو. ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنائے ہیں. بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ جب تم اس دنیا میں رکھے گئے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا تعلق حاصل کر کے آئے. یہ کام ہم کو کرنا ہے. گاؤں کا رہنے والا غریب سے غریب، بے حیثیت، بے مایا، کوئی اس کو جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، بازے بازے اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے انتہائی محبوب ہوتے ہیں. ان اللہ يحب الابرار الاقیاء الذين اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا اولئك مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلما لو اقتموا على الله لابرهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تبارک و تعالی ایسے نوک لوگوں کے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں بہت محبوب رکھتے ہیں، نیک ہے اور چھپا رکھتے ہیں. کوئی ہم سمجھتے ہیں یہ بےچارا گاؤں والا آدمی اس کو کیا آتا، ایسا سمجھ حال کیا ہے ان کا. اللہ جی نے اذا غابوا لم يتفقدوا، جب وہ غائب ہوتے ہیں تو لوگ تلاش نہیں کرتے، وہ اپنا کہاں فلاں کہاں، نہیں دکھ رہا نہیں دکھ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں، ہم سمپل آدمی ہیں. وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو نہ دعوتیں آتی نہ ان کو مقرب کیا جاتا ہے، نہ ان کو دعوت دی جاتی ہے نہ ان کو تقرب دیا جاتا ہے، اور جب غائب ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تلاش کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک مصابیح الہدى، یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلما، اور آپ دیکھیں گے کہ اندھیری جگہوں سے، غبار آلود جگہوں سے، یعنی پراگندگی کے ساتھ میں وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لو اقسموا علی اللہ لابر، یخرجون من کل غبراء مظلما لو اقسموا علی اللہ لابرهم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ایسے نوک لوگوں کے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں بہت محبوب رکھتے ہیں، نیک ہے اور چھپا رکھتے ہیں. کوئی ہم سمجھتے ہیں یہ بےچارا گاؤں والا آدمی اس کو کیا آتا، ایسا سمجھ. حال کیا ہے ان کا. اللہ جی نے اذا غابوا لم يتفقدوا، جب وہ غائب ہوتے ہیں تو لوگ تلاش نہیں کرتے، وہ اپنا کہاں فلاں کہاں، نہیں دکھ رہا نہیں دکھ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں، ہم سمپل آدمی ہیں. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو نہ دعوتیں آتی نہ ان کو مقرب کیا جاتا ہے، نہ ان کو دعوت دی جاتی ہے نہ ان کو تقرب دیا جاتا ہے، اور جب غائب ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تلاش کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک مصابیح الہدى، یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلما، اور آپ دیکھیں گے کہ اندھیری جگہوں سے، غبار آلود جگہوں سے، یعنی پراگندگی کے ساتھ میں وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لو اقسموا علی اللہ لابرهم، اور اللہ کے یہاں ان کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دیں اللہ پوری کر دے گا، اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تجھے یہ کرنا پڑے گا، انہوں کر ہی دیتے، کرتے تو اللہ ہی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیے تو اللہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے لاج رکھ لیتے ہیں اور ان کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں. محبوبیت کا وہ مقام ہوتا ہے ان کا، کیسے کیسے آدمی ہیں گاؤں والے کالے کلوٹے بے حیثیت بے پڑھے لکھے سیدھے سادے, لیکن اللہ کے وہ محبوب ہوتے ہیں اور ان کی اس محبوبیت کو وہاں ظاہر کیا جائے گا. اس لیے اس دنیا میں جو ہے اسی ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا چیز ملنا ہے؟ ولایت خاصہ مل جانا, اللہ اپنا ولی بنا لے ہم کو, اور اللہ کی رضا حاصل ہو جانا کہ سب سے مقصود اصلی اللہ پاک کی رضا ہے. دنیا کے اندر کیا ملا کیا نہیں ملا سب ٹیمپرری ہے, مقصود نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو دنیا کی برکتیں بھی دے ہی دیتے ہیں, دنیا میں بھی اچھی چیزیں ظاہر ہو ہی جاتی ہیں مگر کبھی نہیں بھی ہوتی. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو ابتدا اسلام کے اندر اتنا مجاہدہ کرنا پڑا کہ اس دنیا سے چلے گئے, دنیا کی فتوحات میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے, فتوحات کا دور شروع ہونے سے پہلے شہید ہو گئے. ابتدا اسلام میں ان کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو دنیا سے ان کو کیا ملا؟ جتنے وعدے قرآن اور حدیث کے اندر ہیں نا وہ پورے مسلمانوں کے مجموعے کے ساتھ ہیں. انفرادی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ ہیں, انفرادی معاملات ہر بندے کے ساتھ الگ ہیں. تو اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی بندے کے ساتھ ایسا بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا, لیکن دنیا میں نہیں ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ملنے میں شامل نہ نہیں ملنے میں شامل کچھ فکر کی بات ہی نہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گئے اور مار دیا گیا, وہ قتل کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے. قرآن پاک کی بات آیتیں ایسی ہیں کہ جب ان کے مضمون پر ذہن جاتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا آدمی. اب جیسے اللہ نے فرمایا کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں, فلن یضل اعمالہم, اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا, سیہدیہم ویصلح بالہم, اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات بنا دے گا. بال منے حال, سیہدیہم ویصلح بالہم, اللہ ان کو ہدایت دے گا ان کے حال بنائے گا. مر گیا اب اس کا حال بنانے کا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مر گیا مگر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا حال بنائے گا. معلوم یہ ہوا کہ حال وہ ہے نہیں جو دنیا میں پایا جاتا ہے قابل اعتبار, وہ احوال ہیں وہ احوال قابل اعتبار نہیں. مرنے والے کو اللہ فرما رہا ہے اب نہ اس کے پاس بیوی ہے, نہ اس کے بعد اس کی بیوی بیچاری بیوہ ہو گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہدایت بھی دے گا, مطلب یہ کہ ابھی ہدایت کا کام باقی ہے, اس کے راستہ بتانے کا کام باقی ہے, کیونکہ اس کو جنت تک جانا ہے چل کے, اور جنت کے بیچ میں پھلسراد آنے والا ہے جس کو چڑھنے میں کافی لمبا وقت لگے گا, اترنے میں کافی لمبا وقت لگے گا, چلنے میں کافی لمبا وقت لگے گا, 1500 سال تو اس میں لگ جائیں گے. اب اندازہ لگا یہ بھی آخرت کے 500 سال کا راستہ, اور اس سے پہلے کا موقع اس کے بعد کا, تو سیاحدین بڑی ضرورت ہے اس کی, ہدایت دے گا, وہی اس لیے بالہم اور حالات بنائے گا, وہی دخل میں جنت اور رفا لہم, اور داخل کر دے گا ان کو جنت میں جس کا تعارف کرا دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے, قرآن و حدیث کے ذریعے سے جس جنت کا تعارف کرا دیا گیا ہے اس جنت میں اللہ رب العزت ان کو داخل کر دے گا, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس دنیا میں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, وہ خوش ہو جائیں. اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ اللہ پاک کی رضا. اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں ان سے خوش ہو گیا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, سب سے آخری تمغہ, سب سے بڑا تمغہ, سب سے بڑا اعزاز اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ہے. میں راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, اور ایسا راضی ہوا کہ ان کو بھی اس نے پورا راضی کیا, و رضوا عنہ, وہ اس سے خوش ہو گئے. شہداء کی ارواح جو ہے نا وہ قندیل عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, اس میں آرام کرتے رہتی ہیں, پرندوں کے پوٹوں کے اندر جدھر بولے ادھر پکنک کرتے رہتے ہیں, سیر سیر سپاٹا کرتے رہتے ہیں جنت کے اندر. اور پرندے کے پوٹے اس زمانے پرندے کے پپوٹے جو ہے, یعنی یہ کہ پرندہ اور اس کی سیٹ بنی ہوئی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں بولتے جہازوں میں اڑ رہے ہیں بول کے بولے تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا نا. اس لیے تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اختیار فرمائی کہ قیامت تک جاہل عالم یعنی پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا معذر زبان ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ سب کو سٹ رہا تھا, اور پرندے کے پپٹوں کے اندر جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو تھوڑا سا عجب لگ رہا ہے کہ پرندے کے اندر بیٹھے تو وہ تو شاید فائٹ ہو جائیں گے اور جناب بہت پریشانی ہو جائیں گے, تو جہاز کے اندر بولے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے پھر رہے ہیں, وہاں کا ہیلیکاپٹر کمانے کو بھی جیسا کہ اس کے لائق ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے, یہاں ان کو سلوک کے ذریعے سے اس ولایت خاصہ کی فکر کرنا ہے, اللہ رب العزت کا قرب خاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے, یہ ہر سالک کی منزل ہے, یہ نشانہ ہے. اس نشانی اور مقصود کو سامنے رکھ کر آدمی کو چلنا ہوتا ہے. تو راضی کس سے ہوتے ہیں؟ وہ ان کے بندگی سے راضی ہوتے ہیں. ان کا قرب کب ملتا ہے؟ جب آدمی استقامت کے ساتھ میں چلتا ہی رہتا ہے. رک جانے والے کو منزل نہیں آیا کرتی. چلتے رہنا پڑے گا. کب تک چلتے رہنا پڑے گا؟ وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین آ جائے. اور یقین سے مراد یہاں پر موت ہے. موت آنے تک یقین سے مراد وہ دن کی نماز والوں کا یقین نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ وعبد ربك حتى يأتيك اليقين, عبادت کرو اپنے رب کی یقین پیدا ہونے تک. اب یقین پیدا ہو گیا, اب عبادت کی ضرورت نہیں. اب جو سارے صحابہ عبادت کر رہے تھے ان کو یقین نہیں پیدا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے تھے تو یقین نہیں پیدا ہوا تھا. مطلب کیا ہے؟ اسی واسطے علماء کی ضرورت پڑتی. اپنے طرف سے تفسیر کرنے کو گئے تو ایسے ہی ہو جاتا. جاہل کی تفسیر تو ایسے ہی ہوگی بس. تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ مالہ وما کسب. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ماں کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے, تو انہوں بولے قرآن میں پورا ماں کو دے دینا پڑتا. تو بولے وہ کیسا؟ تو بولے ماں کا سب. ما غنا عنہ مالہ وما کسب. ایسی تفسیر ہو جاتی پھر اگر علم ظاہر کی نفی کریں گے تو. تو اس لیے اللہ رب العزت کی بندگی کو جاننے کے لیے وہ تو علماء سے ہی پوچھنا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت خاصہ حاصل کرنے کے واسطے صوفیاء اور مشائخ کے پاس آپ کو جاننا پڑے گا. رضا اور قرب خاص, یہ میرے دوستو بھائی, قرب خاص معنی خاص مقرب ہو جانا. اس کو عربی کے الفاظ میں ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. تو ہم سب کا مقصود ولی بن جانا ہے, اللہ پاک کے ولی ہو جانا. اور آپ بولیں گے کہ اتنی بڑی بات کہاں سے بول رہے ہیں, ہم تو کسی کی دھول میں بھی نہیں جا سکتے. آپ کیا بڑے بڑے ولی ہو جانے کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دو ہی بن سکتا, دو چیزوں میں سے ایک بن جائے گا, یا اللہ کا ولی بنے گا یا شیطان کا ولی بنے گا. کوئی تیسری شکل نہیں. اب کیا بولتے؟ اب تو یہی بولنا پڑے گا, ہو بھائی ٹھیک ہے چلو بنتے ہیں, کیا کرتے. بلی کا مطلب, بلی کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلہ کرنا. بزرگوں کا مقابلہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ تم بھی بڑے بزرگ بن جاؤ. ہم بڑے بزرگ کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے. بقیہ یہ ہے کہ ایک راستہ ہے, اس راستے پر ہی چلنا پڑے گا. ایک راستہ اس کی ایک منزل ہے, ایک راستہ اس کی ایک منزل ہے. جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو جہنم اس منزل میں آئے گی, اس کی منزل میں. جو رحمان کے راستے پہ چلیں گے تو جنت اس کی منزل میں آئیں گے. تو رحمان کے راستے چلنے والوں کو پوروں کو ملائے تھے, ان کے اپنے اپنے مرتبے ہیں. ہر آدمی کے ذمہ یہ ہے, چاہے وہ کسی حالت کے اندر رہتا ہو, اور ہر بہن کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہو کہ میرے پاس ایمان ہو, ایمان بچے, ایمان کامل ہو. ایمان ہونا اس کا بچنا اس واسطے کہ اعتبار خاتمے کا ہے. اب تو ہے لیکن لے کے نہیں گئے, مرنے کے وقت میں لے کے نہیں گئے تو فائدہ کچھ بھی نہیں. موت کے وقت میں ساتھ رہنا. اس لیے حسن خاتمہ کی فکر بھی کرنا, حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنا. اور حسن خاتمہ کا ایک مطلب بتا دیتا ہوں. بعض لوگوں کو اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہے, غلط فہمی ہے. وہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ پڑھنا ہی ضروری ہے, یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ. حسن خاتمہ اسی کو سمجھتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے اس کی. ہاں اگر کسی آدمی کو مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جس کا پہلا کلمہ اللہ اور جس کا آخری کلمہ اللہ ہوگا, اللہ بیچ میں اس کا حساب لے لے گا. یہ روایت میں ہے. اس لیے جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس سے اللہ کہلواؤ, بابا بابا, دادا دادا, اما اما, ابھی مت بولنے لگا اس. اب ہمارے ذہن میں تو یہ آتے ہی نہیں کہ پہلے یہ اللہ بولے. حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب بچہ بولے تو سب سے پہلا لفظ اللہ بولے, اس کی فکر کرو. اور جب مرنے لگے آدمی تو آخری کلمہ اس کا اللہ ہو. اگر کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ بولا اور مرتے وقت میں سب سے آخر میں اللہ بولا, اللہ ایسے کریم ہے کہ بیچ کا حساب نہیں لیں گے. آخر میں اللہ, شروع میں اللہ, جاؤ بیچ میں الٹا پھلٹا جو بھی کرا معاف. تو اس لیے اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چانس بھی مس نہ ہو. پہلے کیا کرے ہم بابا, ہو تو نہیں معلوم, لیکن آخر کا تو ٹھیک کر لینے کا ہے. مگر حسن خاتمہ کا مفہوم اس سے اور تھوڑا وسیع ہے. یہ حسن خاتمہ کی اعلیٰ نوع ہے, اعلیٰ قسم ہے. حسن خاتمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں آدمی کافر تو نہیں ہے, مرنے کے وقت میں آدمی مرتد تو نہیں ہو گیا, مرنے کے وقت میں آدمی بے دین تو نہیں ہے. دینداری کی حالت میں ہے, باشرا ہے, نمازوں کا پابند تھا, دینداری کی حالت میں ہے. اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, اسی کا نام حسن خاتمہ ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی, راستہ میں نکال دیا. اگر اس پہ فیس لینا جائز ہوتا تو بہت لے لیتا. کیونکہ بہت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ موت, اور بہت سے لوگوں پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ مرتے وقت میں پتہ اس کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا. ارے بھائی, موت کے وقت میں انہیں مسلمان تھا غیر مسلم تھا؟ پابندتا نہیں تھا، حتیٰ کہ اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے نماز وغیرہ اس موقع پر نہیں پڑھ سکا ہے تو بھی اس نے خاتمہ سے محروم نہیں ہوا ہو. اگر عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اتنے شدید عذر کی وجہ سے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اس کا تو فدیہ دے دیا جائے گا. مال والا ہے تو ورثہ وصیت کر دے کہ بھائی میرے مال میں سے میری نمازوں کو فدیہ دے دو، نہیں ہے تو اس کے ورثہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. حسن خاتمہ کا مفہوم ہے مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، اس میں ایک نزاکت ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کی حالت میں مرے تو اندر سے بھی مسلمان ہونے کی حالت ہی رہنا. علماء نے یہ فرمایا کہ بعض مرتبہ کافرانہ الفاظ بولنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے مگر اس کو لوگوں کو نہیں معلوم رہتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے. کوئی کافرانہ کام کرنے کی وجہ سے یا کوئی کافرانہ مشرکانہ بات کرنے کی وجہ سے کفر اور شرک سے خالی ہو گیا، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ انہیں کب خالی ہوا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کلمہ دہراتے رہنے کی ضرورت ہے، کلمہ شہادت پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے واسطے اور اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں آپ کو معلوم، ہمیشہ تہجد میں سب سے پہلے عقائد کو دہرا دیتے تھے. تہجد کی دعا میں دیکھ لو آپ کیا ہے، تہجد کی دعا میں پورے عقائد کو دہرانے کا ہے، الجنت حق والنار حق والصراط حق یا سے لے کے اللہ 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 سے لے کے پورا جتنے عقائد ہیں عقائد اسلام جو ہیں ان سب کو آپ دہراتے تھے. تہجد کی دعا کے اندر وہ مضمون ہے. تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو دہراتے رہنا اور اس ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا، اور اس ایمان پر خاتمے کے ساتھ اس کا کمال ہے، جو کامل ایمان کی حالت میں مرے گا تو اول وہلے میں ہی اس کو جنت مل جائے گی، اس کو دخول اولی کہتے ہیں. یعنی اس کو کوئی لمبا چوڑا حساب دینے کا معاملہ اور اس کے ساتھ جو ہے عذاب بھگتنے کا، قبر میں عذاب بھگتنے کا، میدان حشر میں عذاب بھگتنے کا، پوچھ رات میں پریشان ہونے کا، یہ سب چیزیں نہیں رہیں گی. ایمان کی کمال کے ساتھ آدمی گیا تو بلکہ مرنے سے پہلے ہی سے اللہ پاک کی بشارت اس کو ملے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور اسی وقت سے اس کو بشارت دیتے، مرنے سے پہلے سے استقبال شروع ہو جاتا ہے ایمان کی کمال کے اندر یہ بات. اور جو ایمان کے درجے ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے، کیونکہ ایمان کے بے شمار جنت کے جو درجات ہیں بے شمار ہیں. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چھوٹے درجے والے جنت کے بڑے درجے والوں کو ایسا دیکھیں گے جیسے تم زمین سے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنے درجات ہیں جب اس دنیا میں رہنے ہیں، اور وہ کس کو ملیں گے بڑے بڑے درجے؟ وہ ولیوں کو ملیں گے، اولیاء اللہ کو ملیں گے. اسی لیے ان کی شان فرما گیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بڑی کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو خوشخبری دیں گے اور مرنے کے مرتے وقت میں دیں گے، مرنے کے بعد میں دیں گے. اور جو اللہ کو اپنا رب بنا کر خوش ہو گئے اور اس پر استقامت اختیار کر لی، اس کے تقاضوں پر چل پڑے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گی چیز. اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ذہن میں رہنا کہ کیا کام کرنے کا ہے. اسی لیے اپنے اذکار کو پابندی سے کرنا، جو ذکر ہو رہا تھا پابندی سے کرنا، اگر ناغا ہو گیا تو آپ پابندی شروع کرو. اگر سلسلے کا جوڑ ہوا، چلو اب تک نہیں ہو رہا تھا، جوڑ میں کچھ باتیں سننے کو ملیں تو اب بسم اللہ کرو. اب تک نفس کی مخالفت نہیں ہو رہی تھی، اب مخالفت شروع کرو. اب تک کچھ بھی نہیں ہو سک رہا تھا تو اب شروع کرو. ہنوز روزے پر چلنے دو، روزانہ پہلے ہی دن چلنے دو، کب تک چلتا دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی دن آخری آ ہی جائے گا. کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر بندہ لگا ہوا رہا اور گرتا پڑتا رہا تو وہ ضرور اپنا بنا لیتے ہیں، اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. وَأَنَّ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کوشش کو ضرور دیکھا جائے گا اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ تو ایسے کریم ہے کہ کوئی ایک بارش ان کی طرف آتا ہے تو وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ دو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، کوئی چل کر ان کی طرف آتا ہے تو وہ دوڑ کر بندے کی طرف آتے ہیں. اللہ پاک تو ایسے کریم ہے، لہٰذا اگر بندہ محنت کرے گا تو اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی. اس لیے سلسلے کے ساتھیوں سے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اذکار میں، اپنے اوراد میں، اپنے ذکر فکر میں، اپنے مجاہدے کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے. اور یوں تو سستی چستی لگی ہوئی ہے، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ سستی بھی چستی بھی. آپ نے فرمایا سستی اور چستی یہ بھی مقدر سے. آپ یہ چاہیں کہ سب سست ہو جائے، سب ایک دم ایکٹیو ہو جائے، خوب بھاگم دوڑی کرنے والے ہمیں، یہ نہیں ہوگا. وہ جس کے لیے جتنا مقدر ہے اتنا ہی بھاگتا رہتا، اور کوئی بہت مستحق قسم کا ہوتا ہے. ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے طے ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر, تقدیر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, اچھا برا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو وہ تو سب چیزیں ہیں, لگی ہوئی ہیں, مگر کوشش اپنی نہیں چھوڑنا ہے. ہم کوشش کے مکلف ہیں, کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور وہی کریں گے کوشش میں بھی جو ہمارے قسمت میں ہے. لیکن قسمت میں ہے بلکہ خاموش ہو جانے والے عام طور پر محروم ہوتے ہیں. ایسا بول کے رہنے والے وہ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہوتا, اور جن کی قسمت میں ہوتا ارے بھائی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے کوشش رکھی ہے, ہم کو اللہ نے کوشش کرنے کا حکم دیا, ارادہ کرنے کا حکم دیا, اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت سے ساتھیوں کو بڑے تقدیر میں پریشانی رہتی ہے, اور یہ بولتے کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہی نہیں ہوگا صاحب معرفت بننا تو کیسے بنیں گے, اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے نیک بننا تو ہم کیسے بنیں گے. اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ دنیا میں بھی تو یہی اصول ہے نا. کبھی آپ یہ سوچے کہ ہماری قسمت میں کھانے کا ہے تو ہم کھا لیں گے, کبھی سوچے؟ حالانکہ اگر قسمت میں کھانے کا نہیں رہے تو کھاتے, قسمت میں کھانے کا آیا بلکہ کبھی چھوڑے نہیں, بلکہ قسمت میں رہے تو ہی کھا رہے ہیں بھائی, بلکہ کھاتے کوشش کر, قسمت میں ہے بلکہ سو رہے ہیں. قسمت دنیا بھی قسمت میں ہے, آخرت بھی اعمال بھی قسمت میں ہے, چیزیں بھی قسمت میں ہے. تو دنیا میں آدمی کا ہر ہر عمل, ہر حرکت اور ہر سکون یہ اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے. آدمی کوشش کرتا ہے, لیتے رہتا ہے, کھاتے پیتے رہتا ہے. یہی معاملہ آخرت کا بھی, اعمال کا بھی ہے. اعمال کے لیے بھی کوشش نہیں کرنا ہے, اور نفس کی لگی رہتی ہے, تھوڑے دن سستی, تھوڑے دن چستی, کچھ دن آگے بڑھے, کچھ دن پیچھے ہو گئے, کچھ دن ارکار ہو گئے, کچھ دن ناگا ہو گئے, یہ چلتے ہی رہتا ہے. نفس کے ساتھ میں یہ چیز لگی ہوئی ہے. حضرت خواجہ عبد الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب تو چیک کر دیا تو اب ایسا بھی نہیں. نصیب کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, ایسا تو کر کم سے کم. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, ہمیشہ اس کی جیت. یہ بھی غلط بات ہے, کبھی آپ کا بھی موقع آنا ٹائم آنا چاہیے. تو اس لیے جب آدمی اس رسہ کشی میں رہتا ہی ہے تو ون ہر وہ سجاڑ ہوں, آدمی خیر اور شر دونوں کی دوائی کے اندر, دونوں چیزوں کے اندر اسباب میں گھرا ہوا ہے, اور کبھی انہیں کھینچتے رہتا ہے, کبھی انہیں کھینچتے رہتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا. اس کشمکش میں رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک دستگیری فرماتے ہیں اور بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. کوشش کرنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, اور کوشش کرنے والے کو اللہ کامیاب کرتے ہیں. حتیٰ کہ کوشش کرنے والا اپنی کوشش میں کوتاہ بھی رہ گیا تو اپنے فضل سے اس کو کمپلیٹ کر مکمل کر دیتے ہیں, پیچھے بھی رہ گیا تو برابر کر دیتے ہیں. مثلا قصہ مشہور ہے, ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا. اس نے پوچھا ایک صاحب سے, تو بولے ایک کو مارے تو نہیں بخشتے, 99 کو مارے تو بخشے جاتا, نہیں بخشے جاتا. تو نے بولا جب 99 کو مارا تو 100 کا کیا ہے, بلکہ تو ایسا بولا نا اس کو بھی مار دیا, پوری سنچری مکمل. اور اس کے بعد میں مگر اس کے دل میں ایک بات تھی, ایک تڑپ تھی کہ یار کچھ ہوں گا اس کا, ایسا بھی کیا مولویوں سے پوچھنا چاہیے. تو ایک عالم سے اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ نہیں تو 100 مارے 200 مارے اللہ بخشنے والا. تو توبہ کر, کتنے لوگ ہیں توبہ کرنے والے, بغیر توبہ کے مرنے کا معاملہ الگ ہے, توبہ کے مرنے کا معاملہ الگ ہے. تو توبہ کر اور تو اپنی زندگی کو صحیح کر لے, اور توبہ جا کے فلاں بزرگ کے ہاتھ میں کر, دیکھ فلاں گاؤں میں فلاں بزرگ رہتے ہیں تو وہاں توبہ کر لے کے انہی کی صحبت میں رہ جا تو تیرے حالت ٹھیک ہو جاتے. اس نیت سے وہ بندہ چلا, میرا کوئی موت آ گیا درمیان, وقت آ گیا مرنے کا, اس کو معلوم بھی نہیں تھا. جب درمیان میں نزا کا عالم شروع ہو گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ یہ توبہ کرنے چلا تھا, اس وجہ سے ہم اس کی روح نکالیں. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ 100 آدمیوں کو مارا ہوا ہے, ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے. دونوں میں کشمکش شروع ہو گئی, دونوں نے آخر مسئلہ اللہ پاک کی طرف متوجہ رجوع کیا کہ اللہ کون سے فرشتے اس کی روح نکالنا, رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے نکلا ہے وہ زمین بھی ناپو, جہاں جانا ہے وہ زمین بھی ناپو. اگر جہاں جانا ہے صلاح کی بستی کی طرف, اگر وہ قریب ہو جائے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح نکالیں گے, اور اگر وہ اس سے دور ہے, یہ زمین سے قریب ہے, اپنے گھر کی زمین سے قریب ہوئے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اصلاً وہ اپنے گاؤں سے قریب تھا, تھوڑا سا ادھر ہی نزدیک تھا, ادھر تھوڑا سا دور تھا, مگر جب فرشتوں نے ناپا تو اللہ پاک نے زمین کو لپیٹ دیا اور اس صلحا کی بستی سے اس کو قریب بتایا, اور رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کی روح نکالو. ایسے کریم اللہ پاک ہے. اگر ہم توجہ کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, جدوجہد کرتے رہیں گے, ذکر فکر میں اپنا وقت لگاتے رہیں گے, سستی کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور باوجود نفس کے مار کھا جانے کے, شیطان کی طرف سے مار کھا جانے کے, بری عادتوں میں لطپت ہو جانے کے, پھر بھی توبہ اللہ کر کے پھر اکثر انہوں کام کو شروع کرتے رہیں گے تو موت آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اپنا محبوب بنا کر اپنی ولایت خاصہ ان شاء اللہ نصیب فرما دیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو نصیب فرما دے.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وقرنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحي سبحان الله رب الناس العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. ربنا يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية العفو والعافية. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله. اللهم ارِ غنمكم وافرما إلا كوتاهيوں کو درگزر فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر. اے اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ اس جلسے میں کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس اجتماع کے لیے جن نوجوانوں نے، جن بوڑھوں نے، جن چھوٹے بڑوں نے، جن مردوں اور عورتوں نے اے اللہ محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو میں برکت نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقرر و مقدر فرما، اے اللہ جو مشہور ہے ان کے شہر کو تم دے، جو آصف زدہ ہوں کے آصف بے روزگار انہیں حلال روزی عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما دے، اے اللہ جو بے نکاح ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہونے صاحب کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان تمام کی جائز حاجات کا تکفل اور تکمیل فرما، اے اللہ جو لڑکیاں اپنے اپنے گھرانوں میں بھی نکاح بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس بات نہیں فرما، اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا دے، اے اللہ جو امیر ہے ان کو غنی بنا دے، اے اللہ جو غنی ہے ان کو سخی بنا دے، اے اللہ جو سخی ہے ان کو پرہیزگار اور متقی بنا دے، اے اللہ جو تمام، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما اور ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما، اے اللہ جس سے بچنا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ نہ مانگ سکے نہ کر سکے، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تمام شرور اور آفات سے حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آقا انعام دار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکین جالے مبارک میں آرام کرنے والے حضور سرا پانو صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل مقبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.